السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ما ندمت علی شیء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. آج کے خطبے کا موضوع ہے چھٹیاں، رحمت یا زحمت. چھٹیوں کا موسم شروع ہو گیا اور چھٹیوں سے مقصد، جیسے ہم سب جانتے ہیں، بچوں کے اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، ورنہ بعض لوگوں کے لیے ہر چیز سے چھٹی ہو گئی ہے. ان چھٹیوں کو کیسے گزارنا ہے؟ یہ چھٹیاں کیا یہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے، نقمت ہے؟ ان چھٹیوں سے ہم خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ ان چھٹیوں میں ہماری پریشانیاں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ ہم ان چھٹیوں میں کر کیا رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ یا اگر اچھا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس سے بھی اچھا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھائی برائی کا معیار کیا ہے؟ وقت کی کیا اہمیت ہے، کیا قیمت ہے؟ فرصت اور فراغت شریعت کے ترازو پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ وقت کی اہمیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظوں سے اس اہمیت کو بیان فرمایا ہے؟ سلف صالحین کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ وقت کی اہمیت ان کے نزدیک کیا تھی؟ اور آج ہمارے نزدیک اس وقت کی کیا قیمت ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس خطبے کی تفصیل میں جاؤں، چھٹیوں کے پہلے دن میں بہت سے لوگ خوش نظر آ رہے تھے. جو ہی دن گزرتے گئے ان کی خوشیاں پریشانی میں تبدیلی ہوتی گئی. بعض لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا، کیا ہم اپنے بچوں کی سیر و تفریح کے لیے قرض لے سکتے ہیں؟ فلاں کے بچے چھٹیوں میں باہر چلے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے. وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی، تو کیا میں قرض لے سکتا ہوں؟ اور یہ قرض میں جلدی بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں ان کو بائی ایئر لے جاتا ہوں تو بہت زیادہ خرچہ ہے. اور اگر قریبی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ میں یہ قرض دو چار مہینے میں ادا کر دوں، یا شاید اس کے بعد بھی ہو سکے. اور گھروں کے جھگڑے، میاں بیوی کا جھگڑا چھٹیوں میں خاص طور پر آئے دن رہتا ہے، وہ یہ شکایت ہوتی رہتی ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، فلان کے بچے ہر سال میں دو مرتبہ جاتے ہیں چھٹیوں میں، سردیوں کی چھٹی کہیں اور جگہ پہ گزارتے ہیں، گرمی کی چھٹی کسی اور جگہ پہ گزارتے ہیں، بس ہمارے قسمت میں، ہمارے مقدر میں یہ چار دیواری لکھی ہوئی ہے، تم نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے، بس اس قید میں ہم زندگی گزار ہی رہے اور کیا کریں، کوستے رہتے ہیں اپنے مقدر کو، اپنے ان خوبصورت لمحوں کو جلاتے رہتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی زبان سے اور اپنے ہی کردار سے۔ شریعت کے ترازو پر ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان ان سوالوں کے جواب جانتا ہے، اور ہر وہ سمجھدار عورت جو اپنے خاوند اور بچوں کے لیے واقعی حقیقتاً خیر خواہ ہے وہ بھی سمجھتی ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن بعض لوگ غفلت میں ہیں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو ان مسائل کی پرواہ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے قرض لینے سے، لے لیتے پھر دے دیں گے، بس بچوں کو خوش کرنا ہے، آخر ان کا بھی تو حق ہے نا ہمارے اوپر، ان کو خوش کرنے کے لیے تو ہم صبح شام جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری انتھک محنت کس کے لیے، اگر بچوں کو نہیں خوش کر سکتے تو پھر کسے خوش کریں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر قرض لے بھی لے ہم تو پھر ادائیگی ہوتی رہے گی، پہلے سے قرض جو لے چکے ہیں اس کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی، اور جن سے یہ مال لیا ہوا ہے وہ بار بار اپنے اس مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے اس قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی موبائل بند کر دیتے ہیں، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے، بعض لوگوں کا یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے، کہیں مجھ سے قرض کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور قرض لینا ضرور ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ایسے خوبصورت بچے بھی موجود ہیں جو بڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے والد کی کیا حالت ہے، کتنی آمدنی ہے، گھر کا کتنا خرچ ہے، اگر ہم بھی ایسی ڈیمانڈ کرتے رہیں اور ان پر بوجھ ڈالتے رہیں گے تو ہمارا گھر چلے گا نہیں، اور اگر مزید ہم ضد کریں گے تو ہمارا والد جو ہے یا ہمارے والدین کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، وہ حرام کھا سکتے ہیں، رشوت لے سکتے ہیں، کسی کا حق کھا سکتے ہیں، کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں، تو ہم ان چھٹیوں کو اپنے والدین کے لیے عذاب نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ان چھٹیوں کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جنت بنانا چاہتے ہیں، رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، فرصت، فراغت کا وقت، چھٹیاں کا وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو دو ایسے گروہ تھے جو دو ایکسٹریمز پہ پہنچ چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ چھٹی ہمیں بھی ملی ہے، انہیں چھٹیوں میں ہمارا وقت بھی گزر رہا ہے، ہم کس گروہ میں شامل ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اور ان کے بیچ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی کہ سب سے دو ایکسٹریمز ہی ہیں بس، نہیں، ان کے بیچ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا ہم نے ان چھٹیوں کی قدر کی ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے، ہمیں قدر ہے کہ چھٹیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فرصت ملی ہے، جو فراغت ملی ہے، یہ خاص نعمت ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ پھر وہی بولتے ہیں، ویسا ہی کرتے ہیں. چھٹیوں کے تعلق سے ہم جانتے کیا ہیں، بات یہ ہے. اور جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، ہم اس چیز کی قدر و قیمت جان نہیں سکتے. وقت کو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، چھٹیوں سے پہلے کیا قیمت تھی وقت کی، چھٹیوں میں کیا قیمت ہے، چھٹیوں کے بعد کیا قیمت رہتی ہے. 24 گھنٹے اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں ایک دن میں، ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور کہاں کہاں پر گزارتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے وقت کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں. وقت کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں، اور بعد میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے چھٹیاں کیسے گزارنی ہے، اور یہ چھٹی ہماری رحمت کیسے ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی صورتوں میں، بلکہ کئی صورتوں کا آغاز وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے. بعض آیتوں میں قسم کھا کر، اور بعض آیتوں میں خبر دے کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ سارے کا سارا زمانہ ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، شام ہے، رات ہے، جو بھی زمانہ ہے اس پورے زمانے کی قسم کھائی ہے. اور پھر اسی سورت، سورۃ العصر میں کامیابی کی بنیادوں کی ہمیں خبر دی گئی کہ انسان اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو اس کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان، جن سے انسان خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے، ذلت اور رسوائی میں ہے، الا سوائے، یہ ایکسپشن آ گئی ہے، استثناء ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں. لیکن ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے. ایمان ہے تو دوسری چیز بھی ہونی چاہیے، لازم اور ملزوم ہے دونوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، اچھے عمل بھی کرتے رہے، کافی ہے؟ نہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا، سیدھا کر لیا، ایمان کو سمجھ لیا، ایمانیات کو سمجھ لیا، عمل صالح کرنے والے بن گئے، تو پھر اب آپ کے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے آپ کے اوپر کہ یہ خیر ان تک بھی پہنچائیں. وتواصوا بالحق، یہ بھی لازم ہے. جتنا آپ نے جانا ہے اس علم کی بنیاد پر، جیسے آپ عمل صالح کر رہے ہیں، اس علم اور عمل کی بنیاد پر آپ اس علم اور عمل کو آگے پہنچائیں، اور نصیحت کرتے رہیں، نصیحت لیتے بھی رہیں. وتواصوا تفاعل، دو کے بیچ میں ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کیا کریں، کیونکہ بغیر صبر کے نہ تو ایمان ممکن ہے، نہ عمل صالح ممکن ہے، اور نہ دعوت اور تبلیغ اور نصیحت ممکن ہے. چھوٹی سی سورت ہے، اسی سورت میں وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، سب کچھ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات سورۃ الفجر، والفجر والیالی عشر، فجر کی قسم، والضحى والليل اذا سجى، چاس کے وقت کی قسم، والليل اذا يغشى، رات کی قسم. یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے فرما دے تب بھی ہمیں یقین ہوتا، ایمان ہوتا، لیکن موضوع اتنی اہمیت رکھتا ہے، کاش کہ ہم سمجھ سکتے، کاش کہ اس انسان کو آج اس وقت کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا. اور قسم کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. وقت گزرتا ہے تیزی سے، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. سورت کا آغاز ہے اقتربت الساعة، قیامت قریب ہو چکی ہے. 1400 سال پہلے قریب تھی، تو اب کتنا قریب ہو چکی ہوگی؟ یہ قصہ بھی سن لیں. ایک مرتبہ میمون بن مہران، معروف تابعی ہیں اور امام حسن بصری کے دوستوں میں سے ہیں اور شاگردوں میں سے بھی ہیں. لمبی عمر ہو گئی، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں، مجھے حسن کی طرف لے کے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے. بیٹا لے جاتا ہے، دروازے دستک دیتے ہیں، گھر سے خادم نکلتا ہے اور بزرگ کو پہچان لیتا ہے اور کہتے ہیں، بزرگ آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. وہ پہلے سے بیچارے کا دل تنگ تھا تو شدید رونا شروع ہوئے کہ واقعی عمر اتنی پہنچ چکی ہے، سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن میں نے ابھی تک اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اللہ کے لیے ایسا سوال نہ کرو، اسے مشکل سے میں لے کے آیا ہوں، پہلے سے پریشانی کی پریشانی میں اور اضافہ نہ کرو. امام حسن بصری سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں، استلم لی قلبی، میں اپنے دل میں سختی سی محسوس کر رہا ہوں، میرے دل کو تھوڑا سا نرم کر دیں. جب آپ عالم کے پاس جاتے ہیں، اس عالم سے رہنمائی لیتے ہیں، تو وہ عالم آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیتا ہے، اور جب قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی شخص جواب سنتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ضرور ہوتا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کی عظمت اور قیمت کو جانتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین سے بڑھ کر کون جانتا ہے قرآن اور سنت کی عظمت کو؟ جان سکتا ہے جن کی زندگی قرآن سنت کی خدمت میں گزری ہے؟ امام حسن بصری نے صرف 3 جملے کہے بس، ان 3 جملوں کے بعد امام میمون بن مہران ایسے روئے بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو خدشہ ہو گیا کہ مر چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف واپس روانہ ہوئے. راستے میں بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان آخر کون سی انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ انہیں کچھ خاص تو کہا ہی نہیں ہے, تین جملے تو کہے ہیں صرف. انہوں نے کہا بیٹا ان تین جملوں میں ایسے تیر تھے جو دل کو زخم کر دینے والے تھے. تین جملے کیا تھے؟ سورۃ الشعراء کی آخری آیات میں سے تین آیتیں تھیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. یہ تین آیتیں ہیں. بیٹے نے بھی سنی, بیٹے کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا, لیکن جو قرآن کے الفاظوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جو علم رکھتا ہے, وہ ویسے نہیں ہے جو علم نہیں رکھتا ہے. یہ آیتیں ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی ہیں؟ کہیں پہ کوئی تیر لگا ہے؟ ہم نے کبھی کچھ محسوس کیا ہے؟ کچھ تبدیلی ہمارے دلوں میں آئی ہے؟ دیکھیں آیتیں کیا ہیں. افرأيت إن متعناهم سنين. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا ہے جبکہ ہم نے انہیں کئی سالوں تک زندہ رکھا اور اپنی نعمتوں سے انہیں نوازا؟ حقیقت ہے نا, ابھی تک ہم زندہ ہیں, کس کی نعمتوں سے ہم زندہ ہیں؟ کس کے احسان اور کس کی رحمت سے ہم زندہ ہیں؟ افرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. پھر وہ آیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, موت آئی. موت کا وعدہ سچا ہے نا, اس پر کسی کو شک ہے؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. جو کچھ ہم انہیں نعمتیں دیتے رہے, جو مزے وہ لوٹتے رہے دنیا میں, آج ان کے اس وقت کوئی کام نہیں آئیں گے. کب کام نہیں آئیں گے؟ مرنے کے بعد. مزے لوٹتے رہو زندگی دیے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, متاع ہے, وقت ضائع کرتے رہے. اس زندگی میں ہر چیز کی اہمیت جانتے تھے, اگر نہیں جانتے تو اس دین کی اہمیت کیا تھی, نہ جان سکے. قرآن مجید کی کیا قدر و قیمت ہے, سنت کی کیا قیمت ہے, سلف صالحین کے راست و منہج کی کیا قدر ہے, اللہ تعالی کی معرفت کیا ہے. میں مسلمان ہوں اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے؟ بس وقت ضائع کرتے رہے اور آخر موت آ گئی. اور موت کے بعد جو ہم کر چکے, جتنی ہمارا وقت ضائع ہوا, ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے. یہ مزے تو رہ گئے نا دنیا میں, ساتھ کیا لے گئے ہیں ہم, آگے کیا بھیج چکے ہیں. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اگر آگے آپ نے کوئی خیر بھیجا ہے اس فرصت اور فراغت کے وقت میں اپنے رب کو راضی کیا ہے تو واللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کی محنت کو اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور اچھائی کا بدلہ اس سے زیادہ دیتا ہے. ایک نیکی کرتے ہیں ایک کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دیتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت درخت کی مانند ہے, اس کے سال درخت کا جسم ہے, باڈی ہے, اس کے مہینے اس کی شاخیں ہیں, اس کے گھنٹے اس کے مہینے اس کی شاخیں ہیں, اور اس کے دن اس کی ٹہنیاں ہیں, اور اس کے گھنٹے اس کے پتے ہیں, اور ثمرات کیا بچ گئے جو فروٹ ہیں, درخت کے فروٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. یہ سارا درخت ہے کس لیے؟ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں نا یہ فروٹ کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ فروٹ نہ ہو تو درخت کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو فروٹ ہے یہ ہمارا کردار ہے. اس پورے وقت میں اس درخت کی پوری محنت نے فروٹ دیا نا. بیج تھا یا درخت, اس کی قیمت اس کے فروٹ کے ساتھ ہے, اس کے میوے کے ساتھ ہے. اگر فرما برداری ہے, اگر آپ کا عمل اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے, پھر تو وہ میٹھا, پھر تو وہ میٹھا ثمرہ ہے اور میٹھا میوہ ہے. اور اگر نافرمانی میں ہے, بدکاروں میں سارا وقت گزارا ہے, تو پھر تو یہ سب سے کڑوا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الشرح میں حکم دیا, سورۃ کے آخر میں, اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اذا فرغت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب اب فارغ ہو جائیں, فانصب, تو اپنے رب کی عبادت میں جدوجہد کرو, محنت کرو. فارغ کی چیز ہوئے, سبحان اللہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فارغ ہی بیٹھے تھے؟ یعنی جب دعوت اور تبلیغ اور اللہ تعالی کے دین کی تعلیم سے فرصت ملے, اب وقت آیا ہے عبادت کرنے کا اور اس میں جدوجہد کرنے کا. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. ہم کتنی مصروف ہیں, اللہ تعالی کی رضا کے لیے سارا وقت ہمارا گزر رہا ہے علم اور تعلیم میں, دعوت میں. جب ہم فارغ ہو جاتے تب ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب مزید ہو جائیں, اور عبادت میں وقت بقیہ وقت جو ہے وہ لگا دے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. کاش ہم ایسے ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہمارا وقت ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور ہر اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے جو وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور ناراضگی میں گزرتا ہے. اللہ کے پیارے، یہ چند قرآن مجید کی آیات تھی. اسی سورت کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، فرماتے ہیں اَي اِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَأَشْغَالِهَا وَقَطَعْتَ عَلَائِقَهَا فَانْصَبْ إِلَى الْعِبَادَةِ. ایک دعوت اور تبلیغ ہے، علم اور تعلیم ہے، اگرچہ یہ بھی عبادات ہیں، پھر اپنی جو زندگی کے اپنے معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، امت کے قائد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، خاوند بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے ذمہ داریاں انہیں 24 گھنٹے میں اس مختصر وقت میں انجام دیتے تھے. جب ان دنیا کے معاملات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت میں نصب کہتے ہیں محنت کرنے کو، جد جہد کرنے کو، فنصب. وقوم الیہ نشیطا فارغ البال واخص ربک النیت والرغبۃ وما اغرب فہم ھؤلاء الوقت. سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کے قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اب کثرت سے عبادت کا وقت آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل تہجد میں بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں سوج جاتے. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیے ہیں، تب بھی آپ کا یہ حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں تو بھی شکر تو کرنا چاہیے نا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پیچھے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تب بھی عبادت میں اور فارغ وقت میں عبادت میں مصروف ہو جاتے اور بہت لمبا قیام کرتے، دیر تک صلاۃ اللیل پڑھتے رہتے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں، جتنی بھی ہمیں اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائے کیا ان کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ افلا اکن عبدا شکورا، جانتے معنی کیا ہے اس کا؟ زبان سے بڑے کہنے والے ہم، اللہ کا شکر ہے. رشوت لینا، رشوت بھی لیتا ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے بہت دیا ہے، رے تو رشوت لے ہو، شکر اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں. زبان سے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل شکر ہے دل کا شکر اور عمل سے. زبان شکر کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ ہیں زبان سے شکر کرنے والے، لیکن شکر کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، احادیث کے تعلق سے اس وقت کی اہمیت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی، دو ایسی نعمتیں ہیں مغبون فیہا فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں. الصحة والفراغ، صحت تندرستی اور فارغ وقت، اللہ تعالی نعمتوں میں سے ہیں اور واللہ بڑی نعمتیں ہیں. تندرستی کی نعمت صرف وہی بندہ جان سکتا ہے، اس نعمت کی قدر صرف وہی جان سکتا ہے جو اس وقت ہسپتال کے بستر میں پڑا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ صحت تندرستی کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم میں سے وہ کون سا شخص جو کبھی بیمار نہیں ہوا؟ وہ کون سا شخص جو ہمیشہ تندرست رہا ہے، اسے کبھی تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ بشریت کا تقاضا ہے. ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن بیمار اس سے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالی ہمیں بیماری میں عذاب دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس بیماری سے ہمارے گناہ جھڑ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تندرستی اور صحت کی بھی قدر کو جان لے کیا ہوتی ہے. ہمارا موضوع یہ نہیں، ہمارا موضوع ہے والفراغ، فرصت اور فراغت، فارغ وقت. کہ ہم نے یہ جانا ہے، یہ سمجھا ہے، یا سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی، کہ فارغ وقت بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس سے ہم دھوکے میں ہیں. مغبون فیہما غبن کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت میں ہم نے پڑھا تھا، جب کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے، کوئی چیز بیچتا ہے، اسے غبن کہا جاتا ہے. اس کے بہت سارے صورتیں ہیں. ارے انسان خود مغبون ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی باہر سے کوئی اسے دھوکہ نہیں دے رہا ہے. عجیب ہے یہ انسان، دھوکے میں ہے، ان دو بڑی نعمتوں کو سمجھ نہیں سکا. چلو صحت تو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں، فرصت اور فراغت بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. بعض لوگ آج اگر بے روزگار ہیں، بہت پریشان ہیں، پریشان ہو دیکھیں، پریشان ہونا چاہیے لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. پریشانی ہوتی ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری دنیا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی نوکری نہ ہو تو بندہ پریشان نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی ہے، لیکن پریشانی حد سے گزر جانے میں بڑی مصیبتیں ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں ایک بنیادی بات، اللہ تعالی ہی روزگار کا مالک ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج اگر تمہیں اس رزق سے وقتی طور پر محروم کیا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو صرف وہ جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرصت دی ہے، مہلت دی ہے. اس سے پہلے اللہ نے آپ کو روزگار دیا ہوا تھا، سب کچھ تھا آپ کے وقت، آپ کے پاس سوائے وقت کے. اب تمہارے پاس وقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت وقت نہیں تھا تو تم یہ کہتے تھے کاش میرے پاس وقت ہوتا. آج تمہارے پاس وقت ہے تو اب تم کیا کرنے والا، مجھے دکھاؤ. وقت کی تمنا کرتے تھے تو ابھی میرے تمہیں وقت دیا ہے، اب اس وقت کو کہاں پہ لگاتے ہو؟ حلال روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلو، کوشش کرو، اسباب شرعیہ، شرعی راستوں کو اختیار کرو، دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزگار ضرور عطا فرمائے گا. لیکن وقت کی بات ہے، اور یہی وقت ہی آزمائش ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا. موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق مکمل نہیں ہوتا، موت نہیں آ سکتی. اور دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق کے ملنے کی دیر کی وجہ سے کہیں حرام نہ کھا بیٹھنا. رزق کو ملنا ہی تھا، اسی وقت میں ہی ملنا تھا. آپ کا قدم حلال کی طرف گیا ہے تو وہ حلال سے ملا، آپ قدم حرام کی طرف گئے تو وہ حرام سے ملا. رزق میں دیری تم اس چیز پہ آمادہ نہ کریں کہ تم حرام کھا لو اور حرام رزق حاصل کرو یا حرام ذریعے سے رزق حاصل کرو. یہی وقت ہے, اس وقت کی بات ہے اور یہی وقت آزمائش ہے. بس تھوڑی انتظار, وہ تھوڑا انتظار ہم سے بھی ہوتا نا, بات یہ ہے. تو جو آج بے روزگار ہے وہ اس نعمت کو جان لے اور سمجھ لے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے. اسی کے اتنے انعامات اور احسانات ہیں, یہ میرے لیے آزمائش ہے اس وقت, لیکن میں اس آزمائش کو یہ سمجھوں گا کہ یہ وقت میرے لیے قیمتی ہے, یہ وہ نعمت ہے جس سے میں ابھی تک دھوکے میں تھا. اب میں اس وقت کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اب کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں رزق کے کیسے دروازے کھلتے ہیں. رونے دھونے سے کچھ ہوتا نہیں, شکایت کرنے سے سوائے عذاب کے کچھ ملتا نہیں. شکایت لوگوں کو کرتے ہیں, کس کی؟ رب کی شکایت کرو گے؟ عجب سی بات ہے بھائی. حقیر فقیر مسکین محتاج مخلوق کے پاس جا کے رب کی شکایت کرو گے؟ سبحان اللہ. اور رب کو شکایت کیا کرو گے اگر کریں گے تو؟ ٹھیک ہے, بعض مخلوق کی شکایت نہیں کرتے, آئے دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قسمت میں یہی لکھا ہے, اے اللہ تعالیٰ بس میں نہیں عذاب کھانا ہے, اے اللہ تعالیٰ. کیوں اعتراض کر تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر؟ اس لائق ہو؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کیا ہے ایسے گمراہ ہوا, اس گمراہی سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تقدیر کے تعلق سے یہ سوال کبھی نہیں کیا جاتا, کیوں اللہ تعالیٰ اسے کیوں دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا, اللہ تعالیٰ اس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں جو ہے یہ کفر تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نے اسے بھی دیا, اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی دے, مجھے بھی اپنی نعمت سے نواز, میں بھی محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دے, مجھے بھی میری زندگی میں برکت ڈال دے. بعض لوگ آئے دن لگے رہتے دوسرے لوگوں کے پیچھے, ان کی آنکھیں دوسرے لوگوں کی طرف اپنی, کبھی پڑوسیوں پر ہیں, کبھی رشتہ داروں پر ہیں. کوئی گھر کے لیے کوئی چیز خریدی ہے, بیماری اس کو ہو گئی, ارے اس کو اللہ نے دیا تو خرید, تمہیں کیا پڑ گیا بھائی؟ تمہارا دل کیوں تنگ, تمہارا سینے کیوں تنگ ہو گیا؟ تمہیں خوشی ہونی چاہیے بھائی, تمہارا بھائی ہے, تو رشتہ دار ہے, تمہارا پڑوسی ہے, اسے نئی گاڑی خرید, اس کے لیے دعا کرو, دعا خیر کرو. وہ آ کے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتا ہے, دل کرتا ہے اسے جلا دو, وہ بار بار رہ رہے میرے پاس یہی کٹارا گاڑی ہے. بھائی اللہ کی دین ہے, اللہ کا شکر کرو نا, واللہ یہ کٹارا گاڑی تمہاری جنت بن جائے گی, بیٹھ کے دیکھو. بعض ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, بس بات وہی ہے, آپ کی قناعت کی بات ہے, پرانی گاڑی ہے, واللہ کھٹارا گاڑی ہے, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اتنی سکون سے بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا جا کے سارے ایئر کنڈیشن اس بندے کی گاڑی کے اندر ہے, وہ اپنی زندگی سے خوش ہے. یہی کچھ اس کے پاس ہے, کیا چوری کرے, ڈاکہ ڈالے, قتل کرے, کیا کرے؟ اللہ نے اسے اتنا ہی دیا ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس پہ راضی ہوں میں, ہاں زیادہ کی تلاش بھی ہوں, لیکن حلال سے تو لوں گا میں, حرام سے تو یہ کٹارا ٹھیک ہے. اس کو دیکھ, اس کے پاس کٹارا بھی نہیں ہے. وہ پھر سائیکل والے کو دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاس گاڑی تو ہے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تنگ دل اور یہ کشادہ دل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے پاس گاڑی بھی ہے اور سینہ بھی تنگ ہے, اور اس کے پاس سائیکل ہے, اس کا سینہ کشادہ ہے. کہتا الگ شکر ہے, دیکھو وہ پیدل جا رہے ہیں, ہمارے پاس سائیکل تو ہے نا. سبحان اللہ. قناعت ایسا رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے نا, اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے ساری. قناعت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں, میں اس سے زیادہ کی امید رکھتا ہوں, لیکن اگر تیرے رضا اسی میں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. اور ایک معروف و مشہور حدیث میں یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی جو بھی میں نے بیان کی، تندرستی صحت اور فرصت فراغت والی. دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغترم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ شباب قبل حرمت، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا تو آ کے رہے گا نا، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ تندرستی، یہ جو ڈولے بنائے ہوئے نا سارے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ ابھی جوانی ہے، دیوانی ہے کہتے ہیں نا، ابھی وقت آنے والا ہے، صحیح دیوانی کا وقت آنے والا ہے. ابھی جوانی کی دیوانی ہے، تھوڑی دیر کے پتہ چلے گا کچھ سالوں کے بعد. تو جوانی غنیمت ہے بڑھاپے سے پہلے، اور صحت غنیمت ہے بیماری سے پہلے، اور مال اور امیری غنیمت ہے فقیری سے پہلے، اور فرصت اور فراغت غنیمت ہے فرصت و فراغ غنیمت ہے مشغول ہونے سے پہلے. اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ زندگی غنیمت ہے موت سے پہلے. بڑی بڑی نعمتیں ہیں پانچ، اور غنیمت کب لی جاتی ہے پتہ ہے؟ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے بعد جو کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے اسے غنیمت کہتے ہیں. جہاد میں، جنگ میں، جب آپ مخالفین سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا مال تمہارا ہو جاتا ہے، اسے غنیمت کہتے ہیں. ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں ان پانچ چیزوں کو پانے کے لیے. پانچ جنگیں تو ہوں گی نا، ہر جنگ میں ایک چیز ہمیں ملتی تو ہم کیا کرتے؟ لیکن کیونکہ مفت ملی ہے، اور مفتہ چیز کی کہاں قدر و قیمت ہوتی ہے. اگر ایک لاکھ ریال دینا پڑتے اسے خریدنے کے لیے تب بھی کم تھا، لیکن اگر کاش ہم ایک لاکھ خرید سکتے، قدر تو ہوتی نا ہمیں. اللہ نے مفت دیا ہے اس لیے ہم بے قدرے ہیں. اس میں شاہد کیا ہے؟ وفراغ قبل شغلک، چند سلف کے اقوال. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه من اجلي ولم يزد فيه عملي. سبحان اللہ، فرماتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مجھے اس سے زیادہ کبھی ندامت نہیں ہوئی. کس چیز پر؟ اس دن پر جس دن کا سورج تو ڈوب گیا، لیکن اس دن میں میری عمر تو کم ہوئی لیکن میرا عمل زیادہ نہ ہو سکا. سبحان اللہ، کون ہے یہ؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب صحابہ کے تعلق سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو ان کا یہ حال ہے. جن کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے، ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، کچھ ہے بھی نہیں، ہمارا کیا حال ہے، کتنی سورج ڈوبے ہماری زندگی میں، کتنی وقت ضائع ہوا ہے، کتنی عمر ہماری کم ہوئی ہے، لیکن عمل کتنا بڑا ہے ہمارا، عمل پر کوئی توجہ بھی ہے؟ سید عبداللہ مسعود دوسری جگہ فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص سب سے برا لگتا ہے. سبحان اللہ، اب دیکھیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا شخص برا لگتا ہے؟ مجھے وہ شخص سب سے زیادہ برا لگتا ہے جسے میں فارغ دیکھتا ہوں، نہ دنیا کے کام میں نہ آخرت کے کام میں، بیٹھے وقت ضائع کر رہا ہے. ارے کچھ دنیا کے لیے تو کر لو نا، نہ دنیا کے کام میں مصروف ہو نہ آخرت کے کام میں مصروف ہو. آج اگر ہمارے حال کو دیکھ لیتے، موبائل فون کو جب اٹھاتے ہیں تو نہ دنیا کا کام باقی رہتا ہے تو نہ آخرت کا کام باقی رہتا ہے. جب اسکائپ آن کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ جب نظر پڑتی ہے یا یوٹیوب کھولتے ہیں، دنیا کے لیے ہوتا ہے آخرت کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ان چیزوں کو آپ رحمت بھی بنا سکتے ہیں، عبادت بھی انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، دین اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنی ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیچارے یوں پریشان، قریب جاتے کہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. سر یہ ابھی کھیلنے کی عمر ہے کیا؟ بوریت تھی تو یار کہو استغفر اللہ. بوریت دور کی چیز سے ہوگی؟ مغز مارنے سے ہوگی؟ مزید چھوٹا سا موبائل ہے، آنکھیں پہلے سے کمزور ہیں، یوں آنکھیں یوں جیسے لگتے منہ ابھی سر سے نکلنے والی آنکھیں، بےچارے اتنی پریشانی کی حالت میں. سید عبد اللہ مسعود کا فرمان دیکھیں، سب سے برا شخص مجھے وہ لگتا ہے جو فارغ بیٹھا ہوتا ہے، نہ دنیا کے کام میں نہ آخرت کے کام میں. امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عمر کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھتا تھا، وہ اپنے گھر میں وضو کرتے ہر نماز کے لیے اور قرآن جی ان کے بیچ میں ہوتا ہے، یا وضو ہے یا نماز ہے یا اس وقت کے بیچ میں، وضو سے وضو تک، نماز سے نماز تک، ان کے بیچ میں جب فرصت ملتی تو قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. امام عمر عبد العزیز مشہور اموی خلیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات تجھ پر کام کر رہے ہیں، تم اس پر کام کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ تم کون ہو. ہماری حقیقت یہ ہے کہ واقعی دن اور رات ہمیں کام کر رہے ہیں، یہ دن اور رات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا. اب وقت آیا ہے اس دنیا سے جانے کا، تو کرنا تو یہ چاہتے کہ ہم ان میں عمل کرتے نا، یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ تبدیلی جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی سے تھے اتنی سے ہو گئی، سارے دن رات کا کمال ہے نا، تو ہمارا کیا کمال ہے اس میں، ہم نے کیا کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے اقوال میں صرف ایک یا دو پہ بیان کر، بڑی خوبصورت باتیں ہیں وقت کے تعلق سے، فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، یہ دن تمہارا مہمان ہے، بس دیکھو کس مہمان کی تم کیسے مہمان نوازی کرتے ہو. رات کو تو سوتے رہتے ہیں نا، دن میں کچھ کرتے ہیں نا، اب ہم مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں اپنے مہمان کی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی دیکھے کہ مہمان آیا ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہے ہاتھ جوڑ کے ایسے، وہ ہم سو رہے ہیں یا ہم مشغول ہیں اپنے کسی کام میں، مہمان کو بلائے، مہمان گھر میں بھی بیٹھا ہے، اسے ہم بات بھی نہیں کرتے، کبھی دیکھا کسی؟ قدر مہمان کی کرتے ہیں، کاش یہ وقت ہمارے مہمان کی طرح ہوتا، اسے قدر تو کر لیتے ہم. محسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تمہاری حقیقت دن ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ تمہاری زندگی سارے دنوں پر ہے نا، تو تمہاری حقیقت دن ہی ہے. ایک دن گزرتا ہے تمہارا ایک حصہ کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب بعض دن چلے جاتے ہیں تو تمہارے بعض حصے چلے جاتے ہیں, جب سارے دن چلے جاتے ہیں تو تم بھی باقی نہیں رہو گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت کی قدر و قیمت اپنے درہم اور دینار سے زیادہ جانتے تھے. اسی ریال روپے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کو اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. وقت تو گزر ہی جائے گا, کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ میں, اسے روک نہیں سکتے ہم. وقت تو گزر ہی جائے گا, لیکن سوال یہ ہے میرا وقت کیسے گزرے گا, اچھائی میں یا برائی میں. خاموشی بھی وقت کو ضائع کرنا ہے. بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خاموش رہ کے بیٹھ جائیں, خاموش رہے تو کچھ کرتے نہیں ہیں. یاد رکھنا, سید عبداللہ بن مسعود کا فرمان یاد رکھنا, ایسے شخص سب سے برا انسان ہے ان کے نزدیک. اسے وقت ملا ہے, فرصت ملی ہے, نہ دنیا کے کام میں نہ آخرت کے کام میں. امام ابن المبارک سے کسی نے سوال کیا, نعیم بن حماد نے سوال کیا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے, کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ اب تک بزرگ ہیں تب بھی کتاب بغل میں ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کب تک ہم علم حاصل کرتے رہیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حتی الممات ان شاء اللہ, مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہیں گے. امام ابی حاتم الرازی کے ایک شاگرد کہتے ہیں, جو قریبی شاگرد ہیں بلکہ ان کا بیٹے امام عبد الرحمن ابن امام ابی حاتم, ان کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ فرماتے, کہتے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتا تو جب وہ کچھ کھاتے یا پیتے کھانے کے وقت, یا کہیں پہ جانا ہوتا راستے میں چلتے, تو مجھے کہتے میں کچھ ان کے لیے حدیثیں پڑھتا رہوں. تو کھانے پینے کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ یہاں تک بعض اوقات بیت الخلاء میں جاتے تھے, میں باہر بیٹھ کے پڑھتا رہتا. سبحان اللہ. بہرحال وقت کی قدر و قیمت سلف نے بہتر طریقے سے جانی تھی, کاش ہم بھی اس وقت کی قدر و قیمت کو جان لیں. وقت کے تعلق سے تین بنیادی باتیں مسلمات میں سے ہیں, کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نمبر ایک, گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اتفاق ہے. نمبر دو, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. نمبر تین, یہ وقت محدود ہے, اس وقت کے بعد کوئی وقت نہیں ہے, اور ہر انسان کا وقت اس کی عمر تک محدود کر دیا گیا ہے. یقیناً تو پھر یہ ضائع کرنے کی چیز ہے, نہ تو گزرا واپس آتا ہے اور بڑی تیزی سے بھی گزر رہا ہے اور محدود بھی ہے, اور ہم سب جانتے کہ وہ محدود ہے, وہ بڑھ نہیں سکتا. آپ کے جیب میں ریال روپیہ بڑھ سکتا ہے, آپ کو پتہ میں کماؤں گا تو یہ بڑھتا رہے گا, لیکن موت کا آپ کو نہیں پتہ, وقت کی حدود کا آپ کو پتہ نہیں کہ کب اس نے ختم ہونا ہے. تو زیادہ تر اہمیت ہمیں اپنی جیب کی کرنی ہے یا وقت کی کرنی ہے؟ واپس آتے ہیں چھٹیوں پر، وقت کی قدر و قیمت ہم نے جان لی ہے، اور چھٹیوں میں وقت ہی وقت ہوتا ہے. اب ان چھٹیوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد میاں بیوی اور بچے، اگر والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو بھی اس مشورے میں شامل کر دیں، ان کا حق ہے. مشورہ کر لیں کہ ہم نے چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، ایک پروگرام بنا لیں. اس بنیاد پر کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. نمبر دو، اپنے بجٹ کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس بجٹ کے اندر کرنا ہے، کسی سے ادھار نہیں لینا. اور بچوں کو سمجھانا ہے کہ اپنے دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہے، کہاں پہ جا رہا ہے. میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں تمہیں بھی راضی کروں گا، لیکن مجھے یہ نہ کہو کہ فلان جیسی چیز یا فلان جیسا، فلان جیسی چھٹی میں نے گزارنی ہے، یہ فلان اور فلان ان کے رب نے ان کو دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، اور ہمیں جو دیا ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے میں تم لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں، کیا میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ان چھٹیوں کو زحمت اور عذاب نہ بنائیں بلکہ نعمت اور رحمت بنا دیں. اور خاص طور پہ آپ کی اہلیہ، ان کا حق ہے، کیونکہ آپ سب پر تو غالب ہو سکتے ہیں، وہاں پر تھوڑے سے کبھی کبھی پاؤں کانپنے شروع ہوتے ہیں. لائف پارٹنر ہے نا بھائی. بہرحال تو ان کو خاص طور پر ان کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، الجھائیں نہیں. ہاں بعض واقعی بعض عورتیں بہت پریشان ہیں کہ چار دیواری میں قید ہو کے رہی ہیں، اب چھٹیاں ہیں تو ہم نے کہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، جانا آپ کا حق ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ آپ کے خاوند کی جو بھی جد وجہد آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے. وہ جو بھی آج کما رہا ہے، جو بھی تھوڑی سی سیونگ کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے. بعض عورتوں میں بیماریاں ہوتی ہیں. ایک عورت نے، پتہ چلا کہ اس کے خاوند سیونگ کر رہا ہے، تو آئے دن ڈیمانڈ، کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز، کبھی کوئی چیز خود خراب کر دیتی، بس نئی چیز آنی چاہیے، خرچہ کرنا چاہیے بہت زیادہ. تو ایک مطلب جھگڑے میں خاوند نے کہا کہ تم سب کچھ تباہ کر کے رکھا ہے، تم نے بار بار کی کبھی یہ چیز کبھی وہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہو، جائز نہ جائز تمہاری ڈیمانڈیں بڑھتی جاتی ہیں. آخر ماجرا کے غصے میں اس نے کہہ دیا، مجھے ڈر ہے تم دوسری شادی کرو گے، اسے نہ سیونگ رہے گی تو نہ دوسری شادی کر سکو گے. تو یہ بیچاری عورتیں یعنی دیکھیں بیماری دیکھیں، آپ اپنی اولاد کا جو اس نے سیونگ کی وہ سارا وہ آپ ضائع کر رہی ہیں صرف اس خدشے سے کہ میرا خاوند دوسری شادی نہ کر لے. یہ نفسیاتی بیمار پہ علاج کروائیں جا کے، اب اس کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اسے شادی کرنی ہے. اچھا بچوں اب دیکھنا، اب میں شادی کر کے رہوں گا. بعض عورتیں یعنی بعض لوگ اپنے خود گڑا کھودتے ہیں، جب گرتے پھر چیختے چلاتے ہیں. اگر اس کی قسمت میں دوسری شادی اللہ نے لکھی ہے تو پھر کوئی اسے روک سکتا ہے؟ وہ سیونگ کرے نہ کرے کر کے رہے گا. تو یہ کہاں کا پھر انصاف ہے بھائی کہ خاوند جو بھی سیونگ کرتا ہے، کہ بعض بیویاں شک کرتی ہیں کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے، تھوڑے سے تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اوور ٹائم کچھ ملا ہے، اسے خرچی کرنا ہے فوراً, اور خاص طور پہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن بہت ہو رہا ہے, جو ہمارے طالب علم ساتھی یہ داڑھی والے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولوی دوسری شادی کر کے رہتے ہیں ہمیشہ, ان کے ہاتھ پیسہ آنے نہیں چاہیے, مولوی کے پاس پیسہ آ گیا تو سب سے پہلے دوسری شادی کر لیتے ہیں. اللہ المستعان. دیکھیں دوسری شادی کرنا مرد کا حق ہے, خاوند کا حق ہے, اور آپ یہ حق چھین نہیں سکتے. یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کما ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتا, نہیں کرتے اس کا نقص ضرور ہے. میں نے بہن مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ النساء میں ابتدا کہاں سے کی, ایک سے کی یا دو سے کی, فنکح ما طاب لکم, کتنی دو سے شروع کی ہے, ایک سے شروع نہیں کی. مرد کی تکمیل, خاوند کی تکمیل دو عورتوں سے ہوتی ہیں, لگتا ہے آج میری بھی خیر نہیں ہے. اللہ المستعان. مرد کی تکمیل دو بیویوں سے ہوتی ہے, ایک والے جی وہ ناقص ہے بیچارے, بشرط یہ کہ وہ انصاف کر سکتے ہوں, جو انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک میں ہی کامل ہے, وہ بس لیے ہم تو کمزور ہیں اس لیے ایک پہ گزارے کرتے ہیں, جان چھوڑنے کے بہانے بنانے پڑتے ہیں نا. الغرض, بیوی کا حق ہے کہ وہ بھی سیر پہ جائے, بچوں کا بھی حق ہے, لیکن اللہ کے لیے ان چھٹیوں کو اپنے عذاب اور زحمت نہ بنائے. خوشیوں کے لمحے بار بار نہیں آتے, واللہ خوشیوں کے لمحے جو ہیں اس زندگی میں دنیا میں بار بار نہیں آتے, جب آتے ہیں تو خوب لطف اٹھائیے, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اپنے بجٹ کے مطابق دو چیزیں بنیاد ہیں, اللہ کی رضا مندی اور اپنے بجٹ کے اندر ہم نے کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے آپ کیا چاہیے, آپ لوگوں کو کہاں پہ جانا ہے, سیر و تفریح کے لیے جانا ہے, یا اگر اپنے ملک میں چھٹی کے لیے بھی جانا ہے. چھٹی سے غرض صرف بچوں کے سکول کی چھٹیاں نہیں, اس سے بڑے پیمانے پر باہر ملک جانا ہے, اپنے ملک میں انڈیا پاکستان باہر چھٹی پہ جاتے ہیں, وہاں پر جو مصیبتیں کر کے آتے ہیں وہ اور ہیں, وہ چھٹی بعض لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے. سال میں دو میں تین سال کے بعد بعض لوگ جاتے ہیں, خوشی سے جاتے ہیں, ہنستے مسکراتے جاتے, رو کے واپس آتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی نافرمانی کر کے آئے ہو, اب رب کو ناراض کر کے آئے ہو. بلکہ بہترین موقع ہے, آپ چھٹی پہ جاتے ہیں تو آپ ایک پروگرام بنا کے جائیں کہ آپ نے ان کو ہدیے کے ساتھ ساتھ, تحفے کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں استعمال ہوگا آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں, ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کیا ان کو نصیحت آپ نے کرنی ہے. ہمارا معاشر شرک بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے, اور یہاں پر علم اور تعلیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے. جو ہم جانتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جس چیز سے ہماری زندگی بدلی ہے, اس خیر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے. بعض کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہمیں شرم آتی ہے, ہم جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے ہیں, وہ بھی ہم مولوی بن کے جائیں. میں نے کب کہا کہ تم 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہو, سناتے رہو, یا کوئی حدیثیں سناتے رہو. میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ اپنا پروگرام بنا لیں کہ توحید کیا ہوتی ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے, توحید اور شرک میں کیا فرق ہے, شرک کسے کہتے ہیں, بعض شرک کی صورتیں. کتاب التوحید چھوٹا سا کتابچہ ہے, دلیل کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں. تعویذ لٹکانا شرک ہے, دلیل اس کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. ایک مسئلہ ہے, ایک جملہ ہے, ایک دلیل ہے, نہیں یاد کر سکتے ہم. اور تعویذ کی مصیبت کتنی ہے ہمارے معاشرے میں, آپ کو ہر تیسرا چوتھا بندہ کے گلے میں تعویذ نظر آئے گا. آپ کو ہمارے اپنے رشتے دار ہیں, ہمارے قریب رشتے دار ہیں, تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں, ہزاروں ریال خرچ کر کے جاتے ہیں, اور جو چیز وہ ضائع بھی کر دیتے ہیں, دنیا میں ختم ہو گئی نا, جو چیز ہم مفت ان کو دے سکتے ہیں, جس پر کچھ لگتا بھی نہیں ہے, واللہ اگر ہزاروں بھی لگتے تب بھی کم ہوتا کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دن اور آخرت سنور جائے, روح راست پہ آ جائیں, توحید اور سنت کو راستوں کو اپنا لیں, اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک پروگرام بنا کے جائیں, چھوٹی سی نصیحت, ہر وقت نہیں, چھوٹی سی نصیحت, تحفہ بھی دیں. جب تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب یہ بہترین موقع ہے چھوٹی سی نصیحت کرنے کا. بے پردگی دے کے عام ہے, پردے پہ بات کر سکتے ہیں لیکن پیار سے. وہاں پہ جو جوان طبقہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بڑے ہو گئے ہیں, بس بچے کھیل رہے ہیں, ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں, یہی ہمارا مستقبل ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے. اس امت کا مستقبل اب ان کے کندھوں پہ آنا ہے. آج یہ چھوٹے ہیں لیکن کل کے یہ بڑے ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا نصیحت کرنی ہے؟ تو یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں, وہاں پہ سوچنے وقت نہیں ملے گا آپ کو. جیسے کہ ہم شاپنگ کرتے, لسٹ بناتے کہ کس کے لیے, ایک بار اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے. اب جس کے رشتے دار بہت ہیں پھر اس کی خیر نہیں ہوتی بیچارے کی, وہ اپنا پورا پھر سوچ کے جاتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے, اس کو کیا دینا ہے, اس کو کیا دینا ہے. ساتھ میں دوسری یون یہاں پہ آپ نے کیا خریدنا ہے, ساتھ میں آگے لکھیں اس کو کون سی نصیحت کرنی ہے, اس کے اندر کون سی کمی ہے, کیا خرابی ہے. یہ غیبت زیادہ کرتے ہیں, یہ چغل خوری زیادہ کرتی ہیں, یہ عورت یہ کام زیادہ. آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, تو آپ ایک حدیث نہیں سنا سکتے چغل خوری کے تعلق سے, غیبت کے تعلق سے. پرفیوم بھی دے دیں تحفے میں, اور ویسے جنرل ایک حدیث بھی سنا دیں. یہ نہ کہ تم چغل خور ہو, تمہارے لیے ہے یہ, تاکہ وہ پھر تحفہ بھی منہ پہ مار دے, کہتے یہ لو اپنا جاؤ ادھر سے. ایک حکمت عملی ہوتی ہے, طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا بھی. ہم دیکھیں ہم کر سکتے ہیں لیکن کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, سوال یہ ہے. تو چھٹیاں گزارنی ہے تو اسے ایک آخری میں ایک اور چھٹی, بچوں کو اسکول کی چھٹی, پھر ہماری اپنی چھٹیاں جو اپنے ملک میں جاتے ہیں, تیسری چھٹی ہے آج کی چھٹی. جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے, کیسے گزرتا ہے یہ عظیم دن, جو ہفتے کا سب سے زیادہ عظیم, سب سے اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل دن ہے, اور یہ خاص ہے صرف مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہودیوں کو توفیق دی اس دن کو حاصل کرنے کے لیے, نہ نصارہ کو دی ہے, یہ خاص ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اس عظیم دن کی قدر عظیم لوگ ہی کرتے ہیں, اس عظیم دن کی قدر ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن ہمارا کیسے گزرتا ہے, کہاں گزرتا ہے؟ جواب مجھے نہ بتائیں, اپنے آپ سے پوچھیں. بہترین لمحات ہیں عصر کے بعد مغرب سے پہلے, اس وقت ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سچ بات ہے میں بھی بھول جاتا ہوں اکثر. یہ بہترین وقت ہے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, مغرب سے پہلے کا وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کی استجابت کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پورے ہفتے میں ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم علم حاصل کریں. جمعے کے دن ایک گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ لیں, بس ایک گھنٹے میں آدھا گھنٹہ لگے گا, کتنا مشکل ہے عقیدہ. کلمہ توحید کو سمجھنا ہے اس جمعے میں, چلو میں آج میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی کتابچہ لے لیتا ہوں, کوئی لیکچر سی ڈی لے لیتا ہوں, اور میں سنتا ہوں کہ ایک گھنٹے کا درس سنتا ہوں, یا ایک چھوٹا کتابچہ گھنٹے میں نے پورا پڑھنا ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے. اہمیت ہم سب جانتے ہیں, معنی پہ آ کے ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. شرک کا کیا معنی ہے, شرک کتنی قسمیں ہیں, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے. میرے بھی اب تو بڑی بڑی کتابیں, چھوٹی 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 کتابچے آ گئے ہیں, بالکل چھوٹے سے, جو آپ ایک گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں پورا کتابچہ پڑھ سکتے ہیں. چلو بھائی آج کے دن ختم نہ کریں, آدھا آدھا کر لیں, آدھا آج کے جمعہ, آدھا اگلا جمعہ. جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے, کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے, یہ یاد رکھیں, تو اس کے لیے تو وہ شخص جنت کے باغ سے گزرتا ہوا جاتا ہے. جب اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, مریض کی عیادت کرتا ہے, تو وہ جنت کے باغ کے اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے. انہی سڑکوں سے اسی گرم موسم میں ہم سے گزر کے جاتے ہیں. ہمارے نزدیک یہی سڑکیں ہیں, یہی گرد و غبار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے باغ سے گزر کے ہم جا رہے ہوتے ہیں. اسی چھٹی کے دن, جمعے کے دن کیا جاتا ہے اگر صرف گزرتے گزرتے راستے میں کتنے ہسپتالیں ہیں, گاڑی روکی, جا کے کسی مسلمان بھائی کو پوچھ لیا یا ہسپتال میں جا کے صرف مریضوں کو ایک دفعہ دیکھ لیا. صرف بیمار ہوتے تب جاتے ہیں یا کوئی اپنا بیمار ہو تب ہم جاتے ہیں. ویسے جا کے دیکھیں ذرا, اس دنیا کو جا کے دیکھیں ذرا جو تمنا کرتے ہیں ایک ایک لمحے کی. بعض مریض, ایک مریض دیکھو رو رہا تھا, وہ جہاں تک کیوں رو رہا تھا, نہ تو اس کو درد تکلیف تھی, جو بھی تھی اس کی اس پروا نہیں تھی. کہتا میں فرض نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا, پریشان ہے کہ کب میں ٹھیک ہوتا ہوں, پھر سے میں اللہ کے گھر کو دیکھ سکتا ہوں. اللہ تعالی گھر سے میں محروم, اللہ تعالی گھر کے دیدار سے میں محروم, اس پہلی سب سے میں محروم جہاں پہ پڑھتا تھا نماز. اس دنیا کو جا آئی سی میں جا کے دیکھیں, کبھی باہر سے جا کے دیکھیں, اس شیشے کے اندر سے جا کے دیکھیں, جھانک کے دیکھیں کہ یہ بھی تو انسان, یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے. ہر طرف سے اس کے ہاتھ بندے ہوئے, ہر طرف سے کہیں سے کوئی سوئی لگی ہے, ڈرپ لگی ہے, کہیں سے کوئی الیکٹرانک مشین کی کوئی الیکٹروڈ لگے ہوئے, کہیں کچھ لگا ہوا ہے, اور وہ بیچارہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. چھٹی کا دن ہے نا, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کو بھی وہ ماحول تھوڑا سا دکھائیں, دیکھیں یہ بھی ہماری طرح ہے, یہ بچہ بھی بیمار ہے, اس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی نعمت کی قدر کو جان لیں. جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے, کئی مساجد میں دروس ہوتے ہیں, آپ ان دروس میں شامل ہو سکتے ہیں, علم حاصل کر سکتے ہیں. جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے, قرآن مجید کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ کہف کے علاوہ احوا بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں, بہترین موقع ہے. چھٹی کا دن ہے, آپ چھٹی کے دن میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کثرت سے, کثرت استغفار پڑھ سکتے ہیں. الغرض اس چھٹی کے دن کو, جمعے کے دن کو آپ اپنے ہفتے کا سب سے بہترین دن بنا سکتے ہیں, رحمت کا دن بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے, سوتے ہوئے گزارنا ہے. بعض لوگ جمعے کے دن ہوتا ہے سونے کا دن, سونا وہ سونا نہیں چمکنے والا, سونا وہ سونا جو سلا دیتا ہے اور دنیا سے ہی بے خبر کر دیتا ہے. کہتے ہیں سارا ہفتہ کام کر دیں مجھے سونے دو, بیوی بچے بیچارے یوں دیکھ رہے ہوتے کب اس نے اٹھنا ہے, سارا دن سوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سو لیں, اور بعد میں پھر آپ کا وقت ہے, اپنے گھر والوں کا وقت ہے. بعض لوگ نکلتے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے, یعنی ایک اعتبار سے کہ عصر کے بعد کچھ گرمی ہوتی ہے اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا گرمی کچھ رہتی ہے. یہ لوگوں کے لیے خیر ہے جو اس انتظار میں ہوتے کہ بس کہیں سے کوئی گرمی ختم ہو اور گھر سے نکلیں, پھر وہ فجر کی اذان کے وقت یا تھوڑی سی دیر پہلے آتے ہیں, آ کے سو جاتے ہیں. اس انتظار میں ہوتے ہیں ذرا موسم ٹھنڈا ہو, پھر بس گھر سے نکلیں, اور ایسے نکلتے ہیں ہر خیر سے نکل جاتے ہیں. پھر مغرب کی نماز گئی, عشاء کی نماز گئی, فجر سے پہلے گھر پہنچے, سو گئے, تھکے ہوئے بےچارے, بہت محنت کر کے آئے ہیں, رش ہے, ٹریفک کا, گرمی ہے, بڑی مصیبت بیچاروں نے اٹھائی ہے, بڑی تکلیفوں کے بعد گھر پہنچے ہیں, بے ہوش ہو کے سو گئے ہیں, فجر کی نماز بھی گئی. یہ چھٹی کا دن ہے, ایسا دن نہ ہوتا تب بہتر ہوتا, کیونکہ یہ دن آپ کے عذاب بنا ہے, اس چھٹی نے آپ کو اپنے رب سے دور کیا ہے, اور یہ دن بن گیا ہے عذاب اور زحمت جو کہ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اور نعمت کے لیے دیا تھا. چھٹی کی قدر جانے, اسے اپنے لیے رحمت بنائیں, اس نعمت کی قدر کو جان لیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ان چھٹیوں میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر کے عمل کر کے. اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح اور منہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے, ہمارے چھٹیوں کے اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں صرف کر دے, اور خیر ہی خیر ہو, برکت ہی برکت ہو. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.